ولا اعلاه الا المعين. تقريب مسائل کے سلسلے سامنے انہیں کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسا کہ بار بار اعلان بھی کیا گیا کہ اب مسائل فقہ تقریباً اختتامی مرحلے پر ہیں. کھانے پینے کے مسائل کے بعد بہت ہی مختصر کچھ احکامات سے مملکت کے مسائل ہوں گے، جس کے بعد مسائل فقہ کا میں آغاز ہوگا. کھانے پینے کے مسائل کے سلسلے میں بات منزل تک پہنچی کہ شریعت نے دنیا کی تمام چیزوں کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کر باقی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے. اب وہ جو چیزیں حرام ہیں اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد باقی جتنی چیزیں دنیا کی بچیں گی وہ خود بخود حلال متصور ہوں گی. حرام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے فقہا نے ترتیب رکھی کہ پہلے سمندری جانوروں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد کشتی کے جانوروں کا، اس کے بعد فضا کے جانوروں کا، اس کے بعد جامد چیزوں کا، اس کے بعد مائل چیزوں کا، اور اس کے بعد زمین سے اگنے والی فصلوں کا. سمندری جانوروں کی گفتگو مکمل ہو گئی تھی، بہت ہی مختصر اس کا اصول تھا، مختصر ترین اور جامد ترین، کہ ہر وہ جانور جو سمندر میں پایا جاتا ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے ہوں تو وہ حلال ہے ورنہ حرام ہے. البتہ اس مسئلے میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہ غلط فہمی جیسا کہ میں نے تقریر کے بیچ میں اشارتاً بیان بھی دیا تھا لیکن چاہے بات واضح نہ ہو گئی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ سمندری جانوروں میں ہر وہ جانور حلال ہے کہ جو چھینٹے والا ہو، اور اسی دل میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ ایسے جانور بھی سمندر میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے جسم پر ظاہری چھلکے نظر نہیں آتے، مگر شریعت نے یہ حکم سنایا ہے کہ اس کو چھلکے والا جانور سمجھو. اور اس کی ایک مثال تھی کنہت، ایک مچھلی ہے، سات نون فائن سے کنہت ایک مچھلی ہے کہ جس کے جسم پر چھلکے نہیں ہیں، لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ چھلکے والی مچھلی ہے، لیکن کیونکہ بہت ہی زیادہ شرارتی قسم کی مچھلی ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو ٹکراتی رہتی اور اس کے جسم کے چھلکے بڑے نازک ہوتے ہیں، اس لیے وہ کوٹ کوٹ کر گر جاتے ہیں. چنانچہ پکڑنے کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بغیر چھلکے کی نظر آئے گی، لیکن یہ اصل میں چھلکے والی ہے، اس لیے اس کو کھانا صحیح. اور وہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی بھی قابل اعتبار آدمی خبر دے دے اس پر یقین اور بھروسہ ہو یہ چھلکے والی مچھلی ہے یا بغیر چھلکے والی، تو اس پر یقین کر لیا جاتا تو یہاں پر کوئی سٹے نام خبر دے رہے تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اب یہ تو ایک مسئلہ تھا آپ نے دیکھا کہ کنہت ایک ایسی مچھلی ہے جس کے جسم پر چھلکے نظر نہیں آتے ہیں مگر وہ چھلکوں والی مچھلی ہے. اس سلسلے میں میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس کو بعض علاقوں میں جہاں یہ پائی جاتی ہے سرمئی مچھلی بھی کہا جاتا ہے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی سرمئی مچھلی کے نام سے ایک مچھلی پائی جاتی ہے، اور یہ ایک غلط فہمی سے پیدا ہو گئی کہ کیا یہ وہی سرمئی مچھلی جو یہاں پائی جاتی ہے یہ کسی کا ذکر کیا گیا یا کسی اور سرمئی مچھلی کا؟ تو اس سلسلے میں میں یہ بیان کر دوں کہ یہاں کی جو سرمئی مچھلی ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں پتا کہ یہ کیسی مچھلی ہے، کس قسم کی مچھلی. میں نے عرض کیا تھا کہ ساحل افریقہ پر یہ مچھلی سرمئی مچھلی کے نام سے مشہور ہے، جسے عربی میں کنہت کہا جاتا ہے، اور خلیج فارس کے ساحل پر بھی جہاں جہاں اردو بولنے والے رہتے یہ کنہت مچھلی جب پکڑی جاتی ہے تو اسے سرمئی کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو سرمئی مچھلی کے نام سے مچھلی ملتی ہے وہ بالکل پاس ہے، جائز ہے، حلال ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جو سرمئی کے نام سے ملتی ہے اس کے بارے میں میری معلومات کچھ نہیں، نفیان کا اس بات ہے، نہ اس کو منع کیا جا سکتا ہے نہ اس کو حلال سمجھا جا سکتا ہے. اس کے لیے فیصلے کرنا پڑے گی کہ کیا یہاں کی جو سرمئی مچھلی جو وہی سرمت مچھلی ہے جو عربی میں چنت کہلاتی ہے, اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو پھر اس کا کھانا بھی حلال ہو جائے گا. لیکن جب تک کہ یہ تصدیق نہ ہو اس وقت تک یہاں والی جو سرمئی مچھلی اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. اس لیے کہ یہ مسئلہ گزرا کہ ہر مشتبہ جس کا حلال و حرام مشکوک ہو جائے اس مچھلی کا کھانا حرام ہو جاتا. لیکن غالباً تحقیق کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہ بڑی سرمئی مچھلی ہے کہ جس کو شریعت نے حلال سمجھا ہے. لیکن میں نے لفظ غالباً استعمال کیا اس لیے کہ ابھی تک مجھے خود یقین حاصل نہیں ہوا. تو کتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ صنعت اگر یہ مچھلی ہو تو یہ سرمئی مچھلی بھی جائز ہے, حلال ہے, سلسلے نہ ہونے کے باوجود. جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے, مزید وقت جو دینا ہے اس کو مناسب نہیں. اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی تھی کہ خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں. اور اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ خشکی کے تین وہ جانور حلال ہیں جو پالتو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں, پانچ وہ جانور حلال ہیں کہ جو جنگلی ہیں وحشی ہیں جنگلوں میں پائے جاتے ہیں, آٹھ اور تین ایسے جانور ہیں گھوڑا گدھا بکر کہ جو حلال تو ہے لیکن خطرو ہے اس کا کھانا. اور اس سے پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حلال جانوروں میں ہر حلال جانور 14 یا 15 چیزیں مستحدین کے اختلاف کے ساتھ آیت اللہ خلی کے نزدیک 14 آیت اللہ خمینی کے نزدیک 15 14 یا 15 چیزیں ہر حلال جانور میں ہی حرام ہیں. کون سے جانور حلال ہیں اس کا ذکر ہو گیا, کون سے حرام ہیں اس کا ذکر ہو گیا, لیکن ہر حلال جانور میں بھی 14 یا 15 چیزیں حرام ہیں جس کا تذکرہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ حلال جانور میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں, یعنی اگر آپ ان کو نہ کھائیں تو بہتر ہے اور اگر کھا لیں تو کوئی حرج نہیں. مکروہ کا مقصد بھارا یہاں کا مسئلہ تو اچھی طرح جاننے لگا ہے, لیکن میں پھر سلب کی وضاحت کر دوں کہ مکروہ کا مطلب ہے جب یہ لفظ عبادات کے لیے استعمال نہ ہو. عبادات نماز روزہ وضو غسل اس کے لیے استعمال نہ ہو لفظ مکروہ, تو مکروہ کا مقصد ہوتا ہے ایسا کام جس کا چھوڑ دینا بہتر ہے کرنے سے کوئی حرج نہیں. اور عام طور پر مکروہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا دنیاوی کوئی نقصان ہے. ایسے کام کو عام طور پر مکروہ شریعت نے قرار دیا کہ جس سے دنیاوی نقصان ہے, اگر آخرت کا نقصان ہو تو وہ چیز حرام ہوتی. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا, دنیا میں آدمی کو نقصان ہوتا ہے, اس کام کو مکروہ کہا گیا. لیکن جب یہی لفظ مکروہ عبادات میں استعمال ہو, مثلاً نماز ہے یہ کہا جائے کہ نماز میں کھلا کام کرنا مکروہ, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مکروہ کی جو تعریف عام طور پر مشہور کہ ایسا کام جس کو کرے تو کوئی حرج نہیں, نہ کرے تو زیادہ ثواب. اب اگر کہا گیا کہ فرض کیجیے ایسے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جہاں کہ کسی جاندار کی بچی ہے, پر اس کا کیا مطلب کہ اگر نماز پڑھ لیں تو صحیح ہے لیکن اگر نماز نہ پڑھیں تو بہتر, کیا اس کا یہ مقصد ہو؟ یہ اگر مقصد ہو تو نماز کے فلسفے کے خلاف کہ نماز کا نہ پڑھنا بہتر ہے, پڑھ لیں تو کوئی فرق نہیں. جو مکروہ کی نام تعریف ہے ایسا کام جس کا نہ کرنا بہتر ہے, کر لیں تو کوئی گناہ بھی نہیں. تو عبادات میں جب لفظ مکروہ آئے کہ میں اس لیے بہت سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جس لفظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں عبادات کے بارے میں رائے ہیں کہ اگر ایسے کمرے میں نماز پڑھی کہ جہاں آئینہ ہے یا جہاں جاندار کی تصویر ہے تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ, یعنی نہ پڑھیں تو بہتر اور پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. نہ پڑھیں تو کیا مقصد ہے؟ نماز نہ پڑھیں یا کیا نہ پڑھیں؟ تو اس لیے اس کا بھی ایک اصول ہے فقہ کا, ضمنی طور پر گفتگو آ گئی تو بتا دوں کہ عبادات میں جب لفظ مکروہ آئے, عبادات یعنی ہر وہ چیز جس کو ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. عبادت کی تعریف یہی وہ تمام اعمال کہ جن کو انجام دیتے وقت نیت کرنا واجب ہے, نیت کرنا ضروری, نیت نہ کی جائے تو وہ عمل نہیں ہو سکتا, اسے عبادت کہا جاتا ہے. یہ عبادت کی کتنی تعریف ہے؟ ویسے تو انسانی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے, لیکن کتنی اعتبار سے عبادات کا مقصد وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے نیت ضروری ہے. اس لیے نماز عبادت ہے, بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی، چاہے آپ پڑھ دیں نماز ہو نہیں سکتی. نیت کرنا ضروری ہے. نیت سے بھی مراد کیا ہے؟ قربت اللہ کی نیت. تو میں یہ کام خوشنودیت خدا کے لیے کر رہا ہوں. جس کام میں قربت اللہ کی نیت ضروری ہے وہ عبادت ہے، جس میں قربت کی نیت ضروری نہیں ہے وہ غیر عبادت ہے. تو لفظ مکروہ جب عبادت کے علاوہ کسی کام کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کا چھوڑ دینا بہتر ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں. جب عبادت میں بھی لفظ استعمال ہو اس وقت اس کا مقصد ہوتا ہے ثواب میں کم. اب وضو عبادت ہے، نماز عبادت ہے، کپڑے کا پاک کرنا عبادت نہیں، کیونکہ کپڑے کے پاک کرنے میں نیت ضروری نہیں. بلکہ اگر انسان چھوڑنے میں بھی کپڑا پاک کر دے یا کپڑا اڑ کر خود بخود پانی میں چلا جائے اور پاک ہو جائے تب بھی یہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت ضروری نہیں. تو جب کبھی عبادت، یعنی عبادت وہ عمل ہے شریعت کی نگاہ میں جس کے لیے قربت خدا کی ضرورت ہے، اس میں جب کبھی لفظ مکروہ آئے تو اس کا مقصد ہے ثواب میں کمی. اب اگر یہ کہا گیا کہ تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ، اس کا مقصد یہ کہ پڑھنے تب بھی ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں تب بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر اس مقام کے بدلے کہیں اور پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا، یہاں نماز پڑھنے سے ثواب کم ہو جاتا. تو عبادات کے جب لفظ مکروہ آئے اس کا مقصد یہ کہ مکروہ کام کریں تب بھی ثواب ہے، مکروہ کام چھوڑ دیں تب بھی ثواب ہے. فصل ثواب میں کمی اور زیادتی کا تصور ہوگا. کالے کپڑے میں نماز پڑھنا، کالے کپڑے شریعت میں نماز کی حالت میں مکروہ، چاہے ایام قضا کی وجہ سے پہنے جائیں یا عام حالت میں پہنے جائیں، ہر صورت میں کالے لباس میں شریعت کی نگاہ میں نماز کا پڑھنا مکروہ. اب مکروہ کا مقصد یہ کہ نماز کا تو ثواب ہر حالت میں ملے گا، چاہے کالے کپڑے پہن کر پڑھے چاہے بغیر کالے کپڑے کے پڑھے. لیکن اگر کالے کپڑے پہن لیں گے ثواب کم ہو جائے گا، ملے گا ضرور، اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ جس کو جو کالے کپڑے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا اس کے مقابلے میں یہ نماز پڑھنے والا بہتر ہے، کیونکہ مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ ثواب تو ملے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا. یہ مسئلہ حج میں بھی بہت زیادہ پیش آتا، نماز میں بھی بہت زیادہ پیش آتا، خلا چیز مکروہ. تو مکروہ کا مقصد اگر یہ سمجھا جائے کہ اس چیز کو چھوڑ دو، نماز مکروہ ہے یعنی نماز کو چھوڑ دو، تو یہ غلط ہے. مکروہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ ثواب تو ملے گا مگر ثواب کم ہو جائے گا، بغیر مکروہ کے وہی کام کریں تو ثواب بڑھ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ فلا وقت روزہ مکروہ، فلا جگہ نماز مکروہ، فلا قسم کی نماز مکروہ، حج میں فلا قسم مکروہ. تو جب مکروہ کا وہ تصور ذہن میں آتا ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ اس کام کو زور دینا بہتر ہے، تو پھر آدمی اگر یہ خیال کر کے یہ نماز یہ روزہ چھوڑ دے تو یہ غلط ہو جائے گا. مثلاً روزے عاشور کا روزہ مکروہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جگہ کا، عاشورے کا روزہ مکروہ. اب اس کا یہ تصور نہیں کہ اس دن اگر روزہ نہ رکھیں تو بہتر، روزہ رکھنے کے روزہ رکھے روزہ چھوڑ دیں تو بہتر، یہ مقصد نہیں. بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ عاشور کے علاوہ کسی دن روزہ اور رکھتے تو ثواب زیادہ ملتا، اس دن رکھیں گے تو ثواب ملے گا مگر دوسرے دنوں کے مقابلے میں کم ملے گا. یہ ہے عبادات. جب عبادات کی گفتگو ہو تو اس وقت مکروہ کا مقصد ہے مکروہ کرنے والے کا بھی ثواب ہے، مکروہ کو چھوڑنے والے کا بھی ثواب ہے، لیکن مکروہ کے بغیر عمل کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے، مکروہ کے ساتھ عمل کرنے والے کا ثواب کم ہے. دونوں ثواب موجود ہیں. عبادات کے علاوہ جب سب سے مکروہ استعمال ہو اس کا مقصد یہ کہ مکروہ کام کرنے والے کا کوئی ثواب نہیں ہے اور مکروہ کام کے چھوڑ دینے والے کا ثواب محفوظ ہے. سب یہ فرق ذہن میں رہتی ہے، عبادت کی حالت میں مکروہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور مکروہ چھوڑنے والے کو بھی ثواب ملے گا، بس ایک کا ثواب کم ہے ایک کا ثواب زیادہ ہے. اور عبادات کے مسئلے سے ہٹ کر اگر ہم کبھی لفظ مکروہ استعمال کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو مکروہ کام کر رہا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں، جو مکروہ کام مکروہ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے اس کا ثواب جو ہے اس کو ثواب ملے گا، دوسرے کو ثواب نہیں ملے گا. تو نماز کی حالت میں نے بتایا کہ کالے کپڑے میں نماز پڑھنے والے کا بھی ثواب ہے اور کالے کے علاوہ کسی اور کپڑے میں پڑھنے والے کا بھی ثواب ہے، اس کا کھانے اس کا زیادہ ہے. لیکن جانور میں مقصد آیا کہ کلیجی کا کھانا مکروہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کھائے گا اس کا کوئی ثواب نہیں، لیکن جو اس لیے چھوڑ دے گا کلیجی کہ یہ مکروہ اس کا ثواب جو ہے اس کو بہرحال ثواب ملے گا. تو خیر یہ تو میں نے بطور گردن نرپاپ جن میں گفتگو آ گئی تو میں نے تفصیل اس کی بتا دی تاکہ لفظ مکروہ سے متعلق جو غلط فہمی ہے وہ ذہنوں سے دور ہو جائے. اب آئیے اصل مسئلے، کہ حلال کو جانور میں 14 چیزیں حرام ہیں یا 15 چیزیں حرام ہیں، لیکن ان حرام چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ نہ کھائیں جانور میں تو زیادہ اچھا ہے، ثواب ملے گا، اور اگر کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں. لیکن جب شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے تو لازمی طور پر اس کا کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے. جو چیزیں مکروہ ہیں شریعت میں، ان کے اندر علماء نے بیان کیا ہے دل کے جو اوپر کے جو حصے ہوتے ہیں، انسانی دل کئی حصوں میں تقسیم، انسانی دل کا وہ حصہ جسے عضو کہا گیا جو کان سے مشابہ، دائیں اور بائیں اوپر کے دو کانے جس میں تمام جسم کا گندا خون اور صاف خون آ کے جمع ہوگا، گندا خون ایک طرف اور صاف خون پھیپڑے کے ایک طرف، وہ جو اوپر دل کے اوپر کے دو حصے جسے عضو کہا جاتا دایاں عضو اور بایاں عضو، اس کا کھانا مکروہ، خود دل کا کھانا جائز ہے، لیکن عضو کا کھانا جو عضو ہیں دل کے اوپر کے جو حصے ہیں ان کا کھانا مکروہ ہے. اس کے علاوہ کلیجی کا کھانا مکروہ قرار دیا گیا، اور فقط ان دو چیزوں کا علماء نے تذکرہ کیا ہے کہ جانور کے جسم میں یہ دو چیزیں مکروہ، ایک کلیجی اور ایک جسم. اس کے بعد ایک تیسری چیز آتی کہ اس سے حلال و حرام ہونے میں علماء میں اختلاف ہے، موجودہ دور کے طور پہ دونوں مجتہدین اسے حلال کو قرار دیتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑا جائے، یعنی پھر واقعی یہ بھی مکروہ کے قریب ہے، اور وہ ہے کھال اور ہڈیاں، جانور کے جسم کی کھال کھانا اور جانور کے جسم کی ہڈیاں کھانا. تو اس مسئلے کے اندر یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ کھال کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں، جانور کے جسم کی ہڈی کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں. تو وہ علماء جو ان کو حرام کہتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، ان کے نزدیک یہ بالکل خراب ہے. البتہ آیت اللہ سوئی اور حمین جو موجودہ دور کے مراجع ہیں، ان کے نزدیک جانور کے حلال جانور کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، وہ جانور جو حلال ہے، حلال جانور کے جسم کی کھال کا کھانا بھی جائز ہے اور اس کے جسم کی ہڈیاں کھانا بھی جائز ہے. البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، سوائے دو مواقع، دو مواقع ایسے کہ جہاں کھال اور ہڈی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے، کوئی احتیاط بھی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ بھی نہیں. ایک ہے پرندوں کی کھال، اگر کوئی پرندہ کھال سمیت اسے پکایا گیا، کھال سمیت اسے بھنا گیا، تو اب اس کی کھال میں نہ حرام ہونے کا کوئی احتمال ہے، نہ وہ مکروہ ہے، نہ ہی وہ خلاف احتیاط، بلکہ اس کو تو بلا شک و شبہ کھایا جا سکتا. اور مرغے کو بھی پرندوں کے ساتھ شامل کیا ہے اس مسئلے، یعنی مرغے کے لیے کھال کا کھانا بالکل جائز ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ احتیاط اس کے خلاف ہے، نہ ہی اس کے حرام ہونے کا کوئی امکان. تو ایک تو پرندوں نے اور ساتھ ساتھ مرغے کی، ان کی کھال بالکل جائز، اور دوسرا بہت چھوٹے پرندے کی ہڈیاں، مثلاً چڑیا یا چڑیا کے معنی جو بہت چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی ہڈیاں بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان پرندوں کی ہڈیاں کھانا بھی، اتنا چھوٹا پرندہ ہوتا اور اتنی نازک اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی خلاف احتیاط ہے، نہ ہی حرام ہونے کا احتمال ہے. ان دو مواقعوں کو چھوڑ کہ پرندوں کی کھال اور چھوٹے پرندوں کی ہڈیاں، کھال تو ہر حلال پرندے کی جائز ہے، لیکن ہڈیاں فقط چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جائز ہے. ان دو مواقعوں کے علاوہ باقی تمام جانوروں کی کھال اور ان کی ہڈیاں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ کھایا جائے، البتہ اگر کھال ہے تو کوئی حرج بھی نہیں. تو دو چیزیں تو مسلم مکروہ، ایک قلب کے دونوں عضو، دل کے دائیں اور بائیں طرف کے عضو، دایاں عضو اور بایاں عضو، اور دوسرا کلیجی. بعض علماء نے اس کے ساتھ گردے کو بھی اس میں شامل کیا ہے، یہ کہہ کر کہ چونکہ وہ مجرائے بول کے قریب، اس مقام کے قریب ہے کہ جو پیشاب کے مقام سے مستر، اس اعتبار سے اس سے بچنا بھی بہتر ہے، یعنی ان کا کھانا بھی مکروہ ہے. یہ تین چیزیں مکروہ ہوئی، اور ہڈیاں اور ہڈیوں کے ساتھ تھا. ان پانچ چیزوں کے علاوہ باقی حلال جانور کے جسم میں جتنی چیزیں سب چیزیں بالکل جائز ہیں. ایک تو وہ 14 چیزیں حرام تھیں ان کو نکالا، پانچ چیزیں مکروہ ہیں ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جانور کے جسم جتنے بھی اعضاء جسمانی ہیں سب کا استعمال بالکل جائز ہے، چاہے خود دل ہو، دل کا کھانا بھی جائز ہے، یا آتے ہوں جانوروں کی آتوں کا کھانا بھی جائز ہے، یا اغلاق ہو مسل ہو ان کا کھانا بھی جائز ہے، یا غضروف ہو، غضروف عربی میں کہتے ہیں جو ٹکڑی ہڈی ہوتی ہے جانور کے جسم میں جو ہڈی ہوتی ہے لیکن نہ مکمل ہڈی نہ مکمل گوشت، اس کے بیچ کی جو چیز ہوتی ہے گلگڑی سی ہڈی، اس کا کھانا، یہ تمام چیزیں ایسی کہ یہ کھانا ان کا بالکل جائز ہے. البتہ مکروہات میں ایک چیز کا اور مجھے خیال آیا جسے علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، وہ ہے اوداد، یعنی جانور کے جسم کی رگے، جتنے رگے جانور کے جسم میں، ان رگوں کا کھانا اگرچہ جائز ہے کیونکہ حرام تو فقط 14 چیزیں، لیکن مکروہ ہے رگوں کا کھانا، اگر رگوں کے بچے تو بہت بہتر ہے. تو اب مکروہ کی فہرست یہ ہوئی کہ 14 چیزیں حرام، 6 چیزیں مکروہ. نمبر 1 دل کے عضو، نمبر 2 کلیجی، نمبر 3 گردہ، نمبر 4 رگے، نمبر 5 کھال، نمبر 6 ہڈیاں، اور 5 6 میں جانور پرندوں کے بارے میں نے بتا دیا کہ شریعت بچا ہو گیا. یہ تو ہو گئے حلال کو جانور کا تذکرہ مکمل، کہ کون کون سے جانور حلال ہے، کون سے جانور حرام، حلال کو جانور میں بھی کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں. اب اس کے بعد ایک آخری مسئلہ اور، کہ جتنے جانور شریعت نے حلال قرار دیے ہیں وہ بعض اوقات حرام ہو جاتے ہیں، حلال جانور بھی بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے اسباب بھی، ویسے تو کئی اسباب ہیں لیکن بڑے بڑے سبب بھی، تین بڑی وجوہات ہیں جس سے حلال کو جانور بھی حرام بن جاتا ہے. نمبر 1 جو بہت ہی مشہور ہے اور اس کا نجاست و طہارت میں ذکر آتا ہے، کہ انسان کی نجاست کھانے والا جانور، اگر کوئی ایسا جانور ہے، حلال کو جانور کی بات ہو رہی ہے، اب جتنی گفتگو چلے گی یہ فقط حلال گوشت جانور کی ہے، جو حرام گوشت ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ایک حلال گوشت جانور بکری ہے، مرغی ہے، اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، پہاڑی بکرا ہے، زیبرا ہے، نیلگا ہے، ہرن ہے، جتنے بھی حلال گوشت جانور ہیں، یہ 3 ایسے طریقے ہیں مشہور کے جن سے یہ بھی حرام بن جاتے ہیں. نمبر 1 نجاست کھانے سے، اگر کوئی جانور حلال جانور ایسا جو انسان کی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا، نجاست سے مراد ہے صرف انسان کا پھوپھڑا، صرف انسانی پیخانہ، بس باقی اور کوئی نجاست نہیں، لفظ نجاست کا مقصد صرف انسانی پھوپھڑا، کوئی ایسا جانور ہے جو انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا، اسی پر اس کا گزارا ہو رہا اور اتنے عرصے تک اس نے انسانی پھوپھڑا کھایا کہ اب یہ کہا جا سکے کہ اس کا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ سب کسی سے پرواز کریں، جس کے جسم میں گروتھ ہوئی ہے گوشت کی، وہ یہی فضلہ کھا کر اس کا جسم بڑھ رہا، اتنے عرصے تک وہ کھائے تو اس صورت میں وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، اور مکمل حرام ہوگا، پورا حرام ہوگا، یعنی جس طرح سے کتا ہے یا سور ہے وہ جس طرح حرام ہے یہ بھی اسی طرح حرام ہوگا، فقط ایک فرق کے ساتھ اس کا پسینہ نجس نہیں ہوگا، باقی یہ مکمل حرام، یعنی اگر آپ نے اس کو ذبح کیا تو اس کا گوشت حرام، اس کا اگر کوئی اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، بکری کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ ہے، اونٹ کا بچہ ہے، وہ بھی حرام، کیونکہ اس کے والدین نے بھی نجاست کھائی، اس کا دودھ بھی نجس، بکری جو انسانی بکری یا گائے یا بھینس جو انسانی فضلے پر پرواز کر رہی، اب اگر اس کا دودھ بھی نکالا جائے گا تو وہ دودھ نجس، اس کا پینا جائز نہیں، یا جیسے مرغی اس کا انڈا بھی نجس ہو جائے، یعنی مرغی نجاست کھاتی جو انڈا وہ دے گی وہ انڈا بھی نجس ہے، وہ انڈا بھی حرام. تو جب کوئی جانور جلال ہو جائے، جلال کا مطلب یہ کہ نجاست کھانے لگے، نجاست سے مراد فقط انسانی پیمانہ یا انسانی فضلہ، تو اس صورت میں اگر اتنے دن تک وہ کھائے تو عرفاً یہ کہا جائے، عام لوگ یہ کہیں کہ اسی نجاست کی وجہ سے اس کا جسم پروان چڑھا، تو اس صورت میں وہ نجس ہو گئی، وہ چیز وہ جانور نجس ہو گیا، اور اس کے نجس ہونے سے اس کا گوشت، اس کی نسل، اس کی اولاد، اس کا دودھ، اس کا انڈا، یہ سب نجس ہو جائے گا، سب حرام ہو جائے گا، اس کا استعمال جائز نہیں رہے گا. لیکن یہ حکم فقط اس جانور کے لیے ہے کہ انسانی پیخانہ کھائے، اگر کوئی انسانی پیشاب پیتا ہے یا کوئی اور نجاست کھاتا ہے، نجاستیں تو 12 10 ہیں، ایک جانور شراب پیا کرتا یا ایک جانور کتے یا سور کا گوشت کھایا کرتا یا ایک جانور خون پیا کرتا، اس صورت میں وہ حرام نہیں ہوگا. حرام ہونے کے لیے فقط انسانی پیخانہ اگر کوئی پائے جانتا اور اتنا کہ اس کا جسم اسی سے درست تھا, اس کا جسم اسی سے نشو نما تھا, اس کا جسم اسی سے آگے بڑھا, تو اس صورت میں وہ جانور جو ہے نجس ہے حرام. اب اس جانور کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ نجس ہو گیا تو بالکل نجس ہو گیا, جیسے کتا ہے سوا ہے وہ بالکل نجس ہے, یا نہیں اس کو پاک دیا جا سکتا ہے؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ اسے اتنے دن تک حلال اور پاک غذا کھلائی جائے, اسے بند کر دے اتنے دن تک حلال اور پاک غذا کھلائی جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ اس کا جسم جو ہے وہ پاک غذا سے بڑھا, وہ حرام غذا کا اثر ختم ہو گیا ہوگا. اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ مدت شریعت میں رکھی, اسی مدت کی پابندی کی جائے, اور وہ مدت یہ ہے کہ اونٹ اگر ہے تو اسے 40 دن تک بند کر کے پاک غذا کھلائی جائے, 40 دن پاک غذا کھانے کے بعد جو پرانی اس کی نجاست ہے وہ ختم ہے, اور اگر گائے بھینس ہے تو اسے 20 دن تک بند کر کے پاک غذا کھلائی جائے. 30 دن ضروری ہے لیکن اس میں بہتر ہے کہ 30 دن کا خیال رکھا جائے تو زیادہ ثواب ہے, اور بھیڑ بکری ہے تو 10 دن کا اسے پاک غذا کھلائی جائے, اور اگر بطخ وغیرہ ہے تو 5 دن یا 7 دن انہیں پاک غذا کھلائی جائے, مرغی ہے تو 3 دن تک اسے پاک غذا کھلائی جائے, اور اگر مچھلی ہے تو اسے یوم الصلیلہ 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے اسے پاک غذا کھلائی جائے. اس لیے کہ ہر جانور چاہے خشکی کا ہو چاہے پرندہ ہو چاہے مچھلی, ہر حلال جانور نجاست کھانے سے حرام بن جاتا, اس کے بعد اسے اتنے دن پاک غذا کھلانا پڑتی کہ اس کا جسم دوبارہ اپنی حلال حالت میں آ جائے, جس کی مدت آپ کو بتا دی گئی. جس مدت تک اسے پاک غذا کھلائے اس کے بعد یہ بھی حلال, اس کا گوشت حلال, اس کا دودھ پاک, اس کا انڈا پاک, اس کی نسل پاک. تو یہ تو پہلا طریقہ ہے جس سے ایک حلال جانور حرام بنتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال جانور ایسا ہے جو سور کے دودھ پر فرمان چڑھا ہے, ایک ایسا جانور ہے بکری کا بچہ ہے گائے کا بچہ ہے اونٹ کا بچہ جس نے سورنی کا دودھ پیا, اس کو سورنی کا دودھ پلایا گیا ہے یا اس نے پیا ہے, اور اتنے عرصے تک پیا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے اس کا گوشت اسی سورنی کا دودھ پی کے مضبوط ہوا ہے, تو اس صورت میں بھی یہ حلال جانور حرام ہو گیا, اور اب یہ خود حرام, اس کا گوشت حرام, اس کا دودھ حرام, اس کی نسل حرام, اس کا انڈا حرام, اور اس کے پاس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. وہ جانور جس نے سورنی کے دودھ پر پرورش پائی اس کے لیے اب وہ حرام ہو گیا, حلال ہونے کا کوئی طریقہ نہیں. اور اگر کسی جانور کے بچے نے سورنی کا دودھ دیا مگر اتنا عرصہ نہیں دیا کہ اس کا گوشت مضبوط ہوا, دیا ایک ہفتے کو اپنے ایک مہینہ دو مہینہ, اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا, وہ سفر بنے. اگر ایک جانور ایسا جو مسلسل سورنی کے دودھ پر پرورش پا رہا, یہاں تک کہ اس کے جسم کا سارا گوشت جو ہے وہ اس سورنی کے دودھ سے مضبوط ہوا ہے, یہ بالکل حرام, اور اس کے حلال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اور ایک ایسا بچہ ہے جانور کہا کہ جس نے سورنی کا دودھ پیا مگر ابھی اس کا گوشت اس سے مضبوط نہیں ہوا, ابھی اس کا گوشت اس سے بڑا نہیں تھا کہ اس کو ہٹا دیا گیا اس دودھ, تو اس صورت میں اختلاف. آقا صحیح کہتے ہیں کہ یہ جانور بھی حلال ہے, آقا امینی کہتے ہیں کہ یہ جانور حلال نہیں ہے فقط مکروہ. ایسا جانور کہ جس نے سورنی کا دودھ تو پیا مگر اس کا گوشت اس دودھ سے مضبوط نہیں ہوا, تو آقا صحیح کے نزدیک یہ جانور بھی حرام ہے لیکن امینی صاحب کے نزدیک فقط مکروہ. اب آقا صحیح کہتے ہیں حرام ہے لیکن حرام ہونے کے باوجود یہ اس جانور کی طرح نہیں ہے کہ جس کا پورا گوشت سورنی کے دودھ سے بنا, وہ بھی حرام ایسا بچہ ببھی, لیکن وہ اس طرح سے حرام ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا, اس کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اور ایسا بچہ بکری کا یا گائے کا یا اونٹ کا جس نے سورنی کا دودھ پیا لیکن گوشت مضبوط ہونے سے پہلے ہٹا دیا گیا, تو ابھی یہ حرام ہے لیکن اسے حلال کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ کہ 7 دن تک اسے پاک غذا کھلائی جائے, یا اس کی ماں کا دودھ کھلایا جائے, یا کسی حلال جانور کا دودھ کھلایا جائے. اگر ایسا جانور ہے کہ جو سورنی کا دودھ تو پی یہ فارسی کے زمانے میں دودھ پینے کے زمانے میں ہے تو اسے کسی خاص جانور کا دودھ ساتھ دن پھیلا. اگر یہ بڑا ہو چکا اس کی دودھ دوائی ہو چکی اس کے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے تو سات دن تک اسے کوئی سات گھوڑا کھلاؤ یہ حلال ہو جائے. سمجھ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پہلے سے حلال ہے البتہ مقروض. اور اگر اس تراشیت کو بھی ختم کرنا ہے تو وہی طریقہ استعمال کیا جائے جو آپ نے بتایا کہ سات دن تک اسے دودھ پلایا جائے اگر ابھی یہ دودھ پینے کے زمانے میں ہے اور سات دن تک پاک غذا کھلائی جائے اگر یہ دودھ پینے کا زمانہ مکمل کر چکا. یہ مسئلہ مکمل ہے. اب اس مسئلے کے جو تین شروعات ہیں انہیں اور سننے کے لیے گفتگو ختم. یہ تو تھا مسئلہ سورمی کا. لیکن اگر کوئی جانور کا بچہ کتیا کے دودھ کو پیے اس طرح سے سور شریعت میں نجیس ہے ویسے ہی کتا بھی نجیس اور ویسے ہی کافر نجیس. تین چیزوں کی نجاست کو برابر مانا گیا کتا سور کافر. سور کا دودھ پینے والی کا ذکر آپ نے سنا کہ جس نے سور کا دودھ پیا ہے جانور کا بچہ اس پر کیا ہو سکتا ہے. اگر کوئی کتے کا دودھ پیے تو اس کا یہی حکم ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ فقط سور کے ساتھ مخصوص ہے. مطلب اگر ایک بکری کا بچہ ایک گائے کا بچہ کتے کا دودھ پیجیے پروان کرتا بنا اس کا پورا گوشت مضبوط ہو جائے وہ نہ نجیس ہے نہ خراب. اسی طرح اگر ایک جانور کا بچہ کافرا عورت کا دودھ پیتا کافرا عورت بھی کتے اور سور کی طرح مانی گئی اس کا تمام جسم نجیس اس کے بعد نجیس اس کا پسینہ نجیس اس کا دودھ نجیس. تو جس طرح سور کا دودھ پیتا بچہ پروان کر رہا تو وہ نجیس ہو گیا. اگر کوئی کافرا عورت اور وہ بکری کے بچے کو یا گائے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا یہ بچہ حرام ہو جائے گا؟ تو کہا گیا کہ نہیں یہ فقط سور کے دودھ کے ساتھ مخصوص ہے. مسئلہ سور ہی کے دو ساتھی ہیں نجاست کتا اور کافرا عورت اس کے دودھ سے جانور کا بچہ کبھی نجیس نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسری بات اور کہ سور کے مسئلے میں بھی یہ حکم کہ سور نے اگر اسے دودھ پلا یعنی وہ سور کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پیے وہ بچہ تب. لیکن اگر سر پیے اس کے دودھ کو نکل کر برتن میں رکھ کے پلایا گیا کسی جانور کے بچے کو تو اس صورت میں وہ نجیس نہیں ہوگا اور پاک رہے. شرط ہے وضاحت. یعنی جس طرح سے آپ نے یہ سنا ہے نکاح کے مسائل میں میں نے بتایا کہ انسان جب کسی عورت کو دودھ پیے تو کب محرم ہوگا؟ جب براہ راست اس کے سینے سے منہ لگا کے پیے. یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ سورنی کے دودھ کو پینے والا بچہ نجیس مگر ایک شرط کا کہ براہ راست وہ اس کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پیے سب نجیس. اگر تھنوں سے دودھ لگا کے نہیں تھنوں سے دودھ لگا کے دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس صورت میں بالکل حلال ہے اور بھوکا ہے. اب ایک آخری بات اور آ گئی مگر جو وقت پورا ہو گیا ہے دو منٹ اوپر ہی ہو گئے مگر یہ مسئلہ مکمل ہے. وہ یہ ہے کہ سورنی کا دودھ پیے ایک جانور کا بچہ تو کیا حکم ہے؟ آپ نے سنا. کتے کا دودھ پیے تو کیا حکم ہے؟ سنا. کافر عورت کا دودھ پیے کیا حکم ہے؟ یہ آپ نے سنا. اب اگر کوئی غیر کافر عورت جس کا دودھ پاک ہے ہر مسلمان عورت کا دودھ پاک وہ دودھ کو جانور پیے اس کا کیا مسئلہ؟ اس میں یہ کہتے اس لیے کہ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ وہ علماء تو نہیں کہ انسان کا دودھ پی کر وہ بچہ کہیں انسان نہ مانا جائے اور انسان کو دوا کرنا حرام چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ وبا تو جائز نہیں ہے بغیر امام کی اجازت. تو جس طرح سور کا دودھ پینے سے کہ بکری کا بچہ بھی سور جیسا بن جائے اور کہا کہ یہ حرام ہے اس کے گوشت کو پینا. تو اسی طرح اگر ایک مسلمان عورت ایک مومنہ عورت کسی جانور کے بچے کو اپنا دودھ پلا تو کیا اس جانور کے بچے میں کچھ انسانیت آ جائے گی کہ اس کے بعد اس کی جان کا احترام واجب ہو جائے یا یہ کہ نہیں اس کو گوا کر سکتے؟ تو اس میں علماء نے یہی کہا کہ ایسا جانور کا بچہ جو کسی انسانی عورت کے دودھ پر پروان چڑھا اگر وہ عورت مسلمان تو یہ اس بچے کا گوا کرنا مقروض. جس بچے کا گوا کرنا مقروض یعنی اس جانور کو گوا نہ کرے تو بہتر. اس نے کہ بارہ یہ انسان اور جانور کے بیچ کی چیز بن کے رہ گیا جس نے دودھ پیا ایک انسانی ایک مومنہ ایک مسلمان عورت اس لیے جس کو دبا کر کے اس کا گوشت استعمال کرنا مقروض ہے. تو یہ دو طریقے ہوئے جس سے ایک حلال جانور حرام بنتا ہے نجاست کھانے سے سورنی کا دودھ پینے سے. ابھی ایک طریقہ اور باقی ہے ان شاء اللہ آئندہ دنے کو ہم اس کا تذکرہ کریں. مسائل کا وقت ختم ہوا. دوسری گفتگو سے قبل ایک مرتبہ ضرور بھیجیں محمد والے. مسئلے کے لیے کہ داڑھی کے مسئلے پر گفتگو ہوگی لیکن اب آپ حضرات وعدہ خلافی کے بخوبی آگے بھی ہو چکے ہیں اس لیے میں صرف اتنا عرض کروں میں اگر کہ میرے صاحب کو یہی تھی کہ اسی موضوع پر گفتگو ہو، لیکن کیونکہ ایام میں ازاں سے ہلاتے لگاتے رہے اور پھر کی جو شب جمعہ گزری اور آئندہ جو شب جمعہ آنے والی، یہ دو راتیں ایسی ہیں کہ جس میں مجالس بھی زیادہ ہیں اور شبے داریاں بھی زیادہ ہیں، اس لیے بہت سے ساتھیوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہم ان مجالس اور شبے داریوں میں شرکت کی بنا پر ان دو سفاری میں شرکت نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ جب ایام ادا بالکل اختتام ہی پر ہیں تو آپ تھوڑا اور موفر کر دیں تاکہ ایام ادا ختم ہونے کے بعد جب ہم لوگ باقاعدگی سے آنے لگیں، اور یہ ان لوگوں کی درخواست ہے کہ جو اس سے پہلے باقاعدگی سے آتے رہیں، جب ہم باقاعدگی سے آنے لگیں گے تب ان مخصوص اور اہم مسائل پر گفتگو کریں، تو ان کی یہ بات کیونکہ تھوڑا بہت میرے فائدے کی بھی تھی، اس لیے کہ شب جمعہ مجھے بھی بہت زیادہ تھکا دیتی ہے، خاص طور پر آخری شب جمعہ مجھے ایک ایک رات میں چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ مجالس ہوتی، تو اس لیے ان کی اس بات کی معقولیت کو پیش نظر رکھتے میں فقط اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دو وعدے ہیں جن کا کسی سال سے تعلق ہے، ایسے وعدے تو پچاسی ہوں گے جو چھ سال میں کیے گئے آپ سے، مگر جن کا اسی سال سے تعلق ہے، ایک ہے عورتوں کے مخصوص مسائل پر گفتگو کا اور ایک ہے اقتداری کے مسئلے پر گفتگو کا، تو اس کے بعد والی جمعہ جو ہے اس کے بعد والا جو درد ہے وہ بھی ایام ادا میں ہوگا، اور اس کے بعد والا درد دس ربیع الاول کو ہوگا جب لوگوں کی شکل سبھی ہوگی جن میں خود بھی شامل ہوں، تو اس لیے سترہ ربیع الاول کی جو نشست ہے وہ ہوگی داری کے مسئلے پر، اور چوبیس ربیع الاول کی نشست ہوگی عورتوں کے مخصوص مسائل، چوبیس ربیع الاول کو اگر گفتگو مکمل نہ ہوئی تو اس کے بعد ربیع الثانی کی جو پہلی نشست ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آئے، یہ تین تو سفاری میں نے بتا دی کہ کتنے مقام پر ہوگی، ادھر گزری جانے کی مسئلہ جتوں کی ساری سفاری اپنے اختتامی مرحل پر وفاقی اختتام پر ہے، عقائد کے اختتام پر ہے، اس اعتبار سے یہ بہتر محسوس ہو کہ پہلے اختیار کی پوری گفتگو مکمل کر دی جائے، اس کے بعد پھر اخلاقیات کا جو سلسلہ کلام ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، خصوصیت سے اس اعتبار سے کہ اخلاقیات یا عمل کے موضوع پر مجالس کو ایام میدا میں آپ سنی رہے وہ کمی تو پوری ہو رہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے عقائد کو مکمل کر دیا جائے تاکہ جب ایام ادا ختم تو عقائد کی گفتگو مکمل ہو چکی ہو، رفاقی تقریباً مکمل ہو چکا ہو، اور ربیع الثانی جماعت الاول سے اب نئے سرے سے اپنے اس درس کو ایک نئی شکل دے کر پرانے موضوعات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں، اس اعتبار باوجود یہ کہ گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل عقائد اسلامی کی گفتگو ہو رہی مگر یہ دیکھتے کہ اب یہ فقط آج یا زیادہ سے زیادہ آئندہ جمعے کا موضوع باقی رہ گیا، اور آئندہ جمعہ ایام ادا کا آخری جمعہ، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی اس کو مکمل کر لیا جائے تاکہ اس ایام ادا میں کچھ تبدیلی بھی آپ کو محسوس ہو موضوعات، اور ساتھ ساتھ ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے، اس کے بعد پھر عقائد کو شروع سے بیان کرنے کا موقع ملے گا معطلی جو اصل میں آپ کے لیے واجب ہے، یہ تو اعتقادہ کے اجماعی اعتبار سے مگر اصل واجب تو یہی ہے کہ دلیل کے ساتھ ہر عقیدہ اصول دین کو یاد کیا جائے، تو بس یہ آخری چیزیں ہیں ان کو آپ سماعت فرما لیں، جس کے بعد پھر ہم اپنے اس موضوع پر واپس آئیں گے کہ جب عقائد زیادہ تفصیل کے ساتھ زیر کرے کھائیں گے، عقائد اسلامی کے اندر ہماری گفتگو بالکل آخری مرحلے میں ہے، یعنی مرحلہ ہے قیامت، ایسے سلوک میں ایک اہم عقیدے کا بہت اجماعی تذکرہ کر کے آگے بڑھ گئے، یعنی عقیدہ رجب، ان شاء اللہ اس شیخ کی گفتگو کے اختتام کسی اور مرغے یا مستحد یا عالم بے بدل کی کتاب سے اس عقیدے کو بھی ہم بیان کریں گے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر عقائد کی گفتگو نئے سرے سے دوبارہ شروع ہوگی، اتنا میں اور چرچا کروں کہ شیخ رضا مظفری کی جو کتاب عقائد الامامیہ تھی اس کی گفتگو رہ گئی، فقط اس لیے کہ جو باتیں مشترک ہیں اس کو شیخ صدور کی کتاب سے بیان کرنا زیادہ ضروری، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا معیار وہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے مومنین کا معیار ہے، اور جو موضوعات اس میں نہیں آئے فقط اس میں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بیان کریں، تو فقط ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر یہ سارا مسئلہ مکمل ہو جائے گا، قیامت کے سلسلے میں لوح قلم اور کرسی کے متعلق جو اعتقاد تھا وہ گزر چکا، اب اس کے بعد آخر کے چار پانچ اعتقاد ہیں، باب الاعتقاد فی العرش، کہ عرش کے بارے میں ہمارا یعنی شیعہ امامیہ مسجد عقیدہ ہے، اب عرش کے بارے میں یہ اعتقاد کی جو تذکرے اس میں شرط بہت اجمالی عقیدہ رکھنا چاہتی ہے، اجمالی تفصیلات کی ضرورت نہیں، اتنا عقیدہ کہ ایک عرش ہے ایک چیز جس کا خدا نے ذکر کیا ہے بس، اب اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی چیز کا نام ہے، اس کی انداز سے ہے، اس پر عقیدہ رکھنا واجب نہیں، لیکن شیخ بیان کر رہے ہیں تو سن لیجیے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ایسی بھی روایتیں ہمارے یہاں کوئی اس کو مانے تو بھی صحیح ہے کوئی اس کو نہ مانے تو بھی صحیح ہے اس لیے کہ ان مسائل میں وقت اجماعی عقیدہ کافی ہے. بتاتے ہیں قال شیخ اعتقاد نہ فلال انہ جمیع الفض ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عرض عرض جو آتا ہے روایات میں قرآن عرض سے مقصد مخلوقات عرض کا مطلب ہے کائنات لفظ کائنات ہے یہ عرض کا مقصد عرض کا مقصد ہے کائنات تمام مخلوقات مخلوق عربی کا لفظ مخلوق جو ہے وہ اردو کے لفظ مخلوق سے الگ ہے اردو میں لفظ مخلوق عام طور پر انسانوں جانوروں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں لفظ مخلوق جو آئے گا اس کا مطلب ہے کائنات یعنی پوری کائنات میں جو چیز ہے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے. تو عرض سے ہماری مراد کیا ہے عرض کوئی آسمان نہیں ہے کوئی چھت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں عرض سے ہمارا مقصد ہے مخلوق تمام مخلوقات یعنی پوری کائنات جس میں جاندار اور بے جان زمینی اور آسمانی ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وقال الشيخ اعتقاد ہونا فی الارض انه جميع الخلق والارض فی وجه آخر هو علم اور ارض کا ایک مقصد ہے خدا کا علم ارض کے دو معنی ہوئے خدا کی مخلوق اور خدا کا علم. اب جب لفظ ارض استعمال ہو روایات میں تو اس کے لیے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں ارض سے مراد تمام مخلوقات بھی ہوئی ارض سے مراد خدا کا سارا علم بھی ہوا. تو الفاظ عن قول اللہ شفیع نام کے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا جو رحمان و علی الارض استوا کہ خدا جو ہے رحمان جو ہے وہ عرض پر غالب عرض پر غالب تو امام سے پوچھا گیا اس کے کیا معنی ہے تو امام نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے غالب ہونے کا اعلیٰ علی استوا میں کل شرح بلیسا شے ان اقرب و الیہ من شے استوا کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا اپنی تمام مخلوقات سے ایک جیسا تعلق ہے ایسا نہیں کہ کسی سے قریب ہو کسی سے دور اس نے یعنی مخلوقات کے بارے میں مخلوقات کے سلسلے میں اس کے پاس درد نہیں امتیاز نہیں ہر استوا میں کل شے ہر چیز سے وہ برابر فاصلے پر بلئی سے شے ان اقرب و الیہ بس اس کے پاس ایسا نہیں کہ ایک چیز زیادہ قریب ہو ان شے کی دوسری چیز کے مقابلے میں. تو اب یہ عرض کا مقصد ہے خدا کی ساری مخلوق پر اور خدا عرض پر غالب ہوا یعنی ساری مخلوقات سے خدا کا ایک جیسا رابطہ ایک جیسا فاصلہ ایک جیسی نسبت ہے کہ وہ سب کا غالب ہے ساری چیزیں اس کی مخلوق. لیکن فحمل عرض کی ایک تیسرے قسم بھی ہے یہ وہ قسم ہے جسے ہم روایات میں سنتے ہیں کہ فلاں عرض پر گیا فلاں چیز عرض کے اوپر گئی دعا عرض پر پہنچی فرشتے عرض پر پہنچے تو فحمل عرض الذی ہوا جملت و جمیل پر لیکن وہ عرض جو خدا کی مخلوقات کا ایک حصہ ایک چیز ایک دنیا اس دنیا کے علاوہ اب اس کی ایک تفصیل بیان کر رہے ہیں شیخ جس کو ماننا بھی ضروری نہیں ہے لیکن اس سے انکار کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ چیز بعض روایات سے ثابت ہے. انکار کرنے والے فقط اس لیے انکار کرتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی جبکہ روایات میں یہ چیز موجود تو ضرورت نہیں ہے اس سے انکار کی البتہ اس پر یقینا رکھنا واجب بھی نہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ عرض جو ہم عام طور پر روایات میں سنتے رہتے ہیں جو عرض پر گیا عرض سے اترا تو فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی ایک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. عرض کے پہلے معنی ساری مخلوق لیکن ایک وہ عرض بھی ہے جو ہم سنتے ہیں کہ عرض کے چہاروں عرض پنجوں عرض کے ہفتوں معراج میں عرض پر گئے پیغمبر اسلام وہ بھی ایک خدا کی مخلوق ہے وہ بھی ایک دنیا ہے. تو ہم لگ و سمانیت من الملائکہ ان کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے اب یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ لفظ ملائکہ سے مراد ہے خدائی طاقتیں ملائکہ کا مقصد فقط وہ فرشتہ نہیں جو ہمارے ذہن میں تو فہم لگ و سمانیت من الملائکہ اسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے یعنی آٹھ طاقتیں ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی اور یہ کل واحد من سمانیت و آئین اور ہر فرشتے کی آٹھ آنکھیں کل عین سما پر دنیا اور ہر آنکھ جتنی بڑی تھی بلکیات کو جاننے والا یا عقیدہ توحید پر کئی خدائی جو خود سننے والے جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو گیا وہاں ایک بند اللہ سورت بنی آپ ان فرشتوں میں سے یعنی ان طاقتوں میں سے جو ہر کو کنٹرول کر رہی ہے. ان میں سے ایک آدمی کی صورت پر, ان میں سے ایک فرشتہ آدمی کی صورت پر, اس کا کام کیا ہے؟ بہوا لے یا سرس کا کل لے اولاد لاتا. یہ وہ ہے جو خدا سے اولاد آدم کے لیے روزی طلب کرتا رہتا, روزی مانگتا رہتا, یہ آدمی کی صورت میں. اب یہ جیسے تیار کیا جا رہا یہ مذاق نہیں ہے بلکہ روایت ہے, اور اس کی بڑی بہترین تفسیر جو علماء نے کی, جس کے بیان کا وقت نہیں ہے, آپ سنتے جائیے, شاید آپ کا ذہن خود اس کی موجود بن جائے گا. واحد الم ادا صورت طور, اور ان میں سے ایک اسرائیل کی شکل ہے, لیکن قرض رف اللہ نے بہائے کل, اور وہ تمام جانوروں اور چوکاؤں کے لیے خدا سے روزی مانگتا رہتا ہے. واحد الم ادا صورت اصل, اور اس میں سے ایک شیر کی صورت پر, ان فرشتوں میں سے جو اس عرض کو اٹھائے ہوئے, لیکن قرض رف اللہ خدا, وہ تمام درندوں کے لیے, تمام چھال کھانے والے جانوروں کے لیے خدا کی روزی مانگتا ہے. واحد الم ادا صورت ہے, چوتھا اس میں سے مرغے کی صورت میں, مرغے کی صورت میں, لیکن غرض رف اللہ اور اس سیور, وہ خدا سے تمام پرندوں کے لیے غذا مانگتا ہے. وہ حمل یوم اربان, یہ جو ہے چار, یہ اس وقت موجود, یہ چار قوتیں ہیں, یہ چار فرشتے, ایک آدمی کی صورت میں, ایک گائڈ کی صورت میں, کھیت کی صورت میں, ایک مرغے کی صورت میں. یہ کون ہے؟ بہمو بہت الوم اربا, یہ آج کے لیے, آج کے زمانے میں چار موجود. پہلا پینل قیامت بارو زمانے میں, جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ چار جو ہے یہ آگ ہو جائیں گے, ان کے دو ہو جائیں گے, اور یہ قیامت کے دن آگ ہو جائیں گے. اب کتنی ہوں گے, کس طرح ہوں گے, اس کی تفصیل نہ امام نے بتائی اور نہ شیر نے اس کا تذکرہ کیا. اب عرض کے دو معنی بتائیں, ایک ہے تمام مخلوقات اور ایک ہے علم. عرض کے معنی اگر تمام مخلوقات میں, تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اس کے اٹھانے والے آپ ہیں. یہ غلط فہمی بیچ میں ہو گئی کہ عرض کے تیسرے معنی نہیں بلکہ عرض کے دو معنی, ایک معنی ہے تمام مخلوقات, ایک معنی ہے خدا کا سارا علم. اگر آپ عرض کے پہلے معنی لیں یعنی تمام مخلوقات, اس کے لیے روایت میں یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والے آٹھ فرشتے, جس میں سے چار ابھی موجود ہیں, چار قیامت کے دن آ جائیں گے, آٹھ ہو جائیں گے. اور اگر عرض کے جو دوسرے معنی, اس کی بھی تشریح امام نے کی, وہ امر عرض الذی هو العلم, وہ عرض کے دوسرے معنی ہے جس کا مقصد ہے علم, علم خدا, خدا کا علم. اس کے اندر بھی استعمالیہ, اس کو اٹھانے والے بھی چار ہیں, یعنی خدا کے علم کو اٹھانے والے, ارباب من الاولین و ارباب من الاخرین, چار اولین میں سے چار آخرین میں. عرض کے معنی ہے خدا کا علم, علم خدا, اور علم خدا کے اٹھانے والے بھی آٹھ ہیں, جس طرح مخلوقات سے خدا کے اٹھانے والے آٹھ ہیں, علم خدا کے اٹھانے والے بھی آٹھ. ارباب من الاولین و ارباب من الاخرین, و اما ارباب من الاولین, جو اولین میں سے چار, و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, وہ چار جو علم خدا کو اٹھانے والے ہیں. یہ کیونکہ قرآن کی آیتوں میں بھی ذکر ہے کہ عرض کے اٹھانے والے, اس لیے شیخ اس کی اتنی تفصیل بتا رہے ہیں, وہ چار نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ, محمد ارباب من الاخرین, اور جو آخرین میں سے علم خدا کو اٹھانے والے ہیں, وہ محمد و علی و حسن و حسین صلوات اللہ علیہ, یہ چار ہستیاں, پیغمبر اسلام, امیر المومنین, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, یہ آخرین میں سے علم خدا کو اٹھانے والے, تو علم خدا کو اٹھانے والے آپ, اور مخلوقات خدا کی نگرانی کرنے والے بھی آپ, اس میں سے چار موجود ہیں, چار قیامت میں آئیں گے, لیکن علم خدا کے اٹھانے والے آپ ہیں, اور آج کے آپ سب کے سب موجود ہیں. آج اگر ہو گیا دل افطانی کے صحیح, یہ وہ چیز ہے کہ میں نے بیان کی جو صحیح روایتوں میں آئی ہے, حلیم احمد دل عرض و حمل عظیم, جس نے معصوم نے عرض اور اس کو اٹھانے والوں کا ذکر کیا. وہ انما سارا اعلی احمد عمل فل عرض, اب یہ جو آٹھ آدمیوں کا ذکر آیا کہ یہ عرض کو اٹھاتے, یہ عرض کو اٹھانے والے ہیں, تو یہ عرض کو اٹھانے والے کیوں بنے, اس کی وجہ کیا, ان کو خدا نے اپنا علم اٹھانے کی کیوں اٹھانے دیا؟ تو فرما رہے ہیں کہ ان الانبیاء الذین کانوا قبل نبینا علی شرائع اربعہ, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنا خدا کو اٹھانے والے ہیں, کیونکہ رسول سے پہلے جو چار نبی گزرے ہیں وہ چار شریعتیں لے کے آئے, ایک روح ہے شریعت لے کے آئے, ابراہیم ایک شریعت لے کے آئے, موسیٰ ایک شریعت لے کے آئے, عیسیٰ ایک شریعت لے کے آئے, تو باقی 1,24,000 انبیاء کو انہیں چاروں نبیوں نے علم دیا, باقی جو 1,24,000 انبیاء ان کو سارا علم انہیں چار نبیوں سے ملا, ان کے پاس خدا کی طرف سے علم نہیں آیا, خدا کی طرف سے وحی آئی, مگر جو خود ان کو علم ملا وہ وہی تھا کہ جو نور کو ابراہیم کو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ملا تھا، کیونکہ ہر ایک طبیعت لے کے آ رہا تھا. تو آج اس لیے ہم نے کہا کہ یہ خدا کا علم اٹھانے والے کہ اولین میں یعنی پیغمبر سے پہلے جتنی دنیا گزری ہے ان کو سارا علم انبیاء نے دیا، اور انبیاء کو سارا علم چار نبیوں نے دیا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ خدا کے علم کو اٹھانے والے ہیں، ان کی وجہ سے خدا کا علم اس کائنات کو حاصل ہوا. اور ہم نے کہا آخرین میں چار شخصیتیں ایسی جو خدا کا علم رکھتے ہوئے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سے قیامت تک اس کائنات کو جتنا علم ملا وہ انہی چار ہستیوں کی وجہ سے ملا کہ ان سے یہ علم نو اماموں کو منتقل ہوا، نو اماموں سے دنیا والوں کو منتقل ہوا. تو دنیا کے دو حصے ملے، ایک پیغمبر سے پہلے کا، ایک پیغمبر کے بعد کا. پیغمبر سے پہلے دنیا والوں کو جو علم ملا انبیاء سے، اور انبیاء کو علم ملا چار نبیوں سے، اس لیے کہا گیا کہ وہ خدا کے علم کے رکھنے والے تھے. اور پیغمبر اسلام کے بعد سارا علم دنیا کو ملا 14 معصوموں، جن میں سے جو 9 امام ہیں ان کو ان چار ہستیوں سے علم ملا. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ آخرین کے لیے، ساتھ میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے علم خدا کو پہنچانے والے ہیں، اس لیے انہیں حاملین کہا گیا. اس کے بعد ایک بہت اہم اعتقاد آتا، پھر ظہور سے بعد اربا نفس اور روح، شریعت میں اس کا کیا مطلب بتاتے ہیں؟ اعتقاد نہ پھر ظہور، یہ جو کہا جاتا ہے نفس، نفس آدمی کا نفس، نفس کیا انما هي الارواح التي بها تقوم الحياه، نفس سے مطلب ہے انسان میں وہ قوت جس کے ذریعے اس کی زندگی بچتی، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے. انسان کے اندر جو قوت جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے یہ ہے نفس. وانها الخلق الاول، اور یہی خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے. وقال النبي ان اول ما خلق الله هي النفوس المقدسه المطهره، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ وہ یہی نفس ہے، نفس مقدس، نفس پاک و پاکیزہ. تو ان فقط تھا بے توحید ہی، بس خدا نے اس کو پیدا کر کے اپنی توحید کی تعلیم دی. ثم بعد ذلك طاہرہ خلقہ، پھر خدا نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ نفس. نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس ایک ایسی روح کا نام جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے. وہ اعتقاد ہونا چاہیے نفس کے بارے میں یا روح کے بارے میں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ انہا خلقت للبقاء ولم تخلق للفنا، کہ انسانی نفس اور روح کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان کی روح یا انسان کا نفس کبھی مر نہیں سکتا، نہیں موت ان معنوں میں کہ جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتی ہے، ان معنوں میں نہیں، جو اصلی مفہوم کہ وہ فنا نہیں ہو سکتا، اس کی حالت بدل سکتی ہے، شکل بدل سکتی ہے، بنا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوا. جس طرح پیغمبر کی حدیث ہے کہ ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء، خدا نے تمہیں مٹانے کے لیے پیدا نہیں کیا، پیدا کیا پھر مٹا دیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا. اب اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ انما تنقلون من دار الى دار، البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ روحیں جو ہیں یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتی ہیں، کبھی اس جسم میں آ گئی، کبھی دوسرے جسم میں چلی گئی، کبھی اور کہیں چلی گئی. وانها فی الارض غریبہ، اور یہ جو دنیا پر ہے یہ دنیا پہ مسافر غریب ہے، غریب الوطن، یہ جو روح دنیا پہ آتی ہے. وانها فی الارض غریبہ، یہ غریب ہے یعنی مسافر. واعتقادنا بها انها اذا بارفت الابدان فهي باقیۃ منها فهي باقیۃ، اور ہمارا یہ بھی اعتقاد کہ جب یہ روح انسان کے جسم کو چھوڑتی تو اس کے بعد یہ باقی رہتی، جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا، لیکن روح جو ہے باقی رہتی. منہا منعمد ومنہا معذبہ، جسم کو چھوڑنے کے بعد ان میں سے کچھ پر نعمتیں نازل ہوگی اور کچھ کے اوپر عذاب آتا رہتا، اور مسلسل عذاب نازل ہوتا رہتا. قدرتہ تب تک ان پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن خدا اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ جسموں میں ڈال دے گا. تو جسم چھوڑنے سے لے کر قیامت تک جب تک کہ دوبارہ ان کو خدا جسم میں نہیں ڈالے گا، بیچ کا جو عرصہ اس میں یا یہ عذاب برداشت کرتی ہیں یا یہ نعمتوں کو حاصل کرتی رہتی ہیں. وقال عیسیٰ، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کی ایک بہت طویل روایت جنہوں نے بیان کی کہ جس کے بیان کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ کس دور میں ختم ہو گیا. جبکہ اگر تدوخ سے چوتھی صدی میں اس وقت فلسفی کے اعتراض کرتے تھے جس کا جواب انہوں نے دیا. اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کی ایک حدیث یہ بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا ایک فرمان ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس اعتبار سے کہ ان مسائل میں سے ایک ہے کہ جو اب تک مسلمانوں کے اوپر حل نہیں ہوتے ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ وقال النبی الارواح جنود کے روحیں جو ہیں ان کے بہت سارے الگ الگ گروہ ہیں. اتنے انسان ہیں ان کی روحیں یہ سب ایک جیسی روحیں نہیں ہیں بلکہ ان کے بہت سارے الگ الگ گروہ یہ الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں. اسی لیے امام نے یہ فرمایا امام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ اوقیا بین الارواح فی الاذلہ قبل یخلق الابدان فی الفیحاء کہ جب آدم کو خدا نے پیدا کیا یعنی جسموں کو پیدا کیا جسموں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کو پیدا کر کے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تم اس کو اس کے بھائی تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی یعنی جسم بننے سے پہلے جس دنیا میں آنے سے پہلے جس دنیا میں سانس لینے سے 2000 سال پہلے خدا نے پہلے روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کو پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں باپ اور ماں کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بھائی بن گئے مگر انہیں جب پیدا کی گئی تھی وہاں بھی بھائی بنایا گیا جو دنیا کا بھائی یہ وہاں پہ بھائی نہیں تھا وہاں کوئی کسی اور کا بھائی ہوتا. یہی سبب ہے کہ اس دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ ہیں انہیں اپنے سگے بھائی سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اپنے کسی غیر سے کسی دوست سے محبت ہوتی. اس لیے کہ بھائی چارے کا ایک رشتہ خدا نے 2000 سال پہلے روحوں میں پیدا کیا. اس کے بعد امام کی ایک روایت جو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کے بعد اس پر عمل بھی ہوگا. وہ فرماتے ہیں فلو ہم قائمنا یورس الاخ الذی اخل اللہ بینہما فی الاذلہ ولم یورس الاخ من الولایہ کہ اگر ہمارے قائم کی حکومت قائم ہوگی اگر ہمارے نسل کے بارہویں امام کی حکومت قائم ہوگی تو وہ جو میراث دلواتے بھائی مر گئے بھائی کا ترکہ بھائی کو ملے تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ خود بھائی کو میراث دلواتے جسے خدا نے عالم زر میں یعنی روحوں کے بناتے وقت اس کو بھائی بنایا تھا اس کو میراث دلواتے یورث الاخ اس بھائی کو میراث دلاتے الذی اخل اللہ بینہما جسے خدا نے بھائی بنایا تھا پھر اذلہ 2000 سال پہلے ولم یورث الاخ من الولادہ جو ولادت کے ذریعے بھائی بنے جو باپ اور ماں کی وجہ سے بھائی بنے ہیں امام زمانہ ان کو میراث نہیں دلواتے کہ تم مر گیا تمہاری میراث تمہارے اس بھائی کو ملے گی نہیں اس بھائی کو ملے گی کہ جو عالم روحانیت کے اندر تمہارا بھائی بنا تھا. تو اب یہ بھی ہمارے اعتقاد میں سے ہے اسی لیے یہ بھی ایک روایت ہے کہ بعض وقت ایسا ہوگا کہ بالکل کوئی اجنبی آپ کو ملتا ہے راستے میں کسی مقام پر ایک دم سے اس سے محبت ہو جاتی ہے سفر میں ملا حج میں ملا زیارت میں ملا پرچے میں ملا تعلیم کے دوران ملا 1-2 سال کے لیے پھر جدائی ہو گئی لیکن اس سے بڑی محبت ہو گئی آپ کو حیران کہ اس سے اتنی محبت کیوں. تو روایات میں اس لیے کہ عالم زر میں تمہارا بھائی بنایا گیا تھا اب تم اسے نہیں پہچان پا رہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وقال ان الارواح تلتقی فی الہوا کہ روحیں جو ہیں فضا میں ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تعارف اور پہچان لیتی. دنیا میں ایک دوسرے کو آتی نہیں پہچان پاتا لیکن جب یہ روح یہاں سے نکل کے ہوا میں جاتی ہے مرنے کے بعد تو پہچان لیتی کہ تم تو وہی ہو کہ جو پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے ہمارے بھائی بنے تھے یا ہماری تمہاری وہاں ملاقات ہوئی مطلب حل اور ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے. اس کے بعد ایک اور بات امام بتا رہے ہیں فضا قبل روح من الارض جب زمین سے کوئی روح آسمان کی جانب آتی ہے یعنی کوئی آدمی مرتا اور اس کی روح آسمان کی جانب جاتی وقالت الارواح جب اس کو روحیں آپس میں کہتی ہیں بہاؤ اسے چھوڑ ابھی اس سے بات نہ کرے وقت اقلت من حول العظیم یہ بڑی پریشانی سے نکل کے آیا اب تک یہ ڈر رہا ہوگا یعنی جسم سے جو روح نکلی جس کی کیفیت آگے چل کر آئے گی تو روحیں کہتی ہیں ابھی چھوڑ ابھی اس سے بات نہ کر یہ بہت ڈرا ہوا خیر جائے اس کو چھوڑ دو بعد میں اس سے بات کریں گے. پھر سننا سادھو پھر جب اس کو تھوڑا آرام ہوتا جو زمین سے روح ابھی ابھی گئی پھر اس سے سوال جواب کرتے کہ سفل فلان کہ فلاں آدمی کی حالت میں جو ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا رشتے دار وہ جو مردہ روحیں ہیں یعنی جو مردہ آدمی کی روحیں زمین سے جو نیا آدمی پہنچا اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ ہمارا بھائی کی حالت میں سب فل تو میں